لا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يقضيه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم بالعن مني، وابدأ بي أولا ثم العن الثاني وثالث ورابع. اللهم العن يزيد خامسة، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے خاتون اسی مرتبے، اسی مقام اور منزلت کے حامل ہیں کہ جو مرد کے لیے ہے، اور یہاں مقام سے مراد مقام دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے خاتون شاید یہ احساس کرے، اگرچہ یہ اس کا احساس بجا احساس نہیں ہے، لیکن علی ای حال نہ عدل الہی کے برخلاف ہے، نہ عدل الہی کے برخلاف ہے، اور شاید نہ عقلی لحاظ سے، ہاں ممکن ہے عام لوگوں کی نگاہ میں حقوق نسوان یا عورتوں کی ذمہ داری شاید ممکن ہے عام لوگوں کی نگاہ سے، ایک دنیاوی نقطۂ نگاہ سے شاید تفاوت ہو، ڈفرینٹ ہو، مختلف ہو، لیکن ہم تابع حکم خدا ہیں، ہم تابع رضا الہی ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی اور قرب الہی ہونا چاہیے. خداوند متعال اس نظام کو، نظام دنیاوی کو چلانے کے لیے یہ ایک فرق قرار دیتا ہے کہ عورت کو کمزور قرار دیا، مرد کو ظاہری طاقت قدرت عطا کی. اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی میں نے کہ طاقت اور قدرت کوئی کمال کی علامت نہیں ہے، کوئی کمال کی علامت نہیں ہے، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کیجیے گا، شاید تھوڑا سا مشکل نقطہ ہو، یاد رکھیے گا، کمال اور نقص اور عیب، کہ کمال کا جو اپوزٹ بنے گا وہ نقص یعنی ناقص، یہ اس کا اپوزٹ ہے. ایک دفعہ کمال ہم دنیاوی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیاوی نقطۂ نگاہ سے مثلا ایک پھول کی خوشبو زیادہ ہے، ایک پھول کی خوشبو کم ہے. خوب، اگر ایک پھول کی خوشبو زیادہ ہے تو خوشبو کے اعتبار سے یہ پھول کمال پر ہے. ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے، کمال کے اعتبار سے علم کمال ہے، جہل نقص اور عیب ہے. اسی طرح قدرت اور طاقت، قدرت اور طاقت اس لحاظ سے کمال ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ کمال، یہ میں نے دو تین مثالیں آپ کو کمال اور نقص کی دے دی. یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہوا. ایک نقطۂ نظر وہ یہ ہے کہ خدا کسی چیز کو ایک اعتبار کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ اس دنیاوی اعتبار سے وہ یعنی حکم خدا کمال کا اپوزٹ ہو، نقص اور عیب ہو دنیاوی اعتبار سے. لیکن چونکہ جب خدا کا امر، خدا کا ارادہ اس حکم سے ریلیٹ کر جاتا ہے، تو ایک دینی نقطۂ نگاہ سے وہ چیز کامل ہو جاتی ہے، وہ کمال حاصل کر لیتی ہے. کیونکہ یہاں کمال رضا الہی میں ہے، قرب الہی میں ہے، خوشنودی الہی میں ہے. میں نے پہلی دوسری تقریر میں گفتگو کی تھی جہاں پر میں نے عقل کو ڈیفرنشیٹ کیا تھا کہ عقل یعنی ادراک، عقل یعنی کسی چیز کو سمجھنا، فہم. لیکن دینی نقطۂ نگاہ سے جو ہم روایات اصول کافی دیکھتے ہیں، روایات عقل و جہل دیکھتے ہیں، تو وہاں پر عقل در حقیقت جو معنی استعمال ہوئے ہیں عقل کے لیے، وہ فہم کے معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ حکم خدا اور رضا الہی اور قرب الہی کے معنی میں استعمال ہوئے، جس کی تفصیل میں نے وہاں پہ بیان کی تھی. تو اب توجہ کی آپ نے کہ کمال، کسی چیز کا کامل ہونا، کسی چیز کا باکمال ہونا، یہ ہماری نگاہ مادی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری نگاہ دنیاوی نگاہ نہیں ہونی چاہیے. کہ وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا فرمان کہ جب کہا کہ اس حاکم شام سے جب نسبت دی تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وہ سیاست تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ سیاست تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب دنیاوی اعتبار سے وہ سیاست شاید کامل ہو، توجہ کیجیے گا، وہ جو سیاست حاکم شام والی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ بھی آپ کی قدرت میں، وہ علاقہ بھی آپ کی قدرت میں، یہ علاقہ بھی آپ کی قدرت میں، فلاں علاقہ بھی آپ کی قدرت میں. تو جتنے علاقے آپ کے اختیار میں، یہ کمال ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ عقل، یہ سیاست تو میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے، اس سیاست کے لیے جو معنی اور رکاوٹ جو بات تھی، وہ کیا تھی؟ حکم خدا کے ساتھ ٹکراؤ ہے، شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہے. پس جب ان دو چیزوں کے درمیان، یعنی جو میں نے اس وقت اس دن بات کی تھی، آج اسی سے متعلق ایک دوسرے انداز سے اسی بات کو میں بیان کر رہا ہوں، کہ جب جو ہے وہ قدرت، طاقت، کمال دنیاوی نقطۂ نظر سے اور کمال الہی نقطۂ نظر سے، الہی نقطۂ نظر سے کمال یعنی کیا مطلب؟ یعنی خوشنودی ہے خدا، حکم خدا کو بجا لانا، حکم خدا کو بجا لانا، یہ نقطۂ نظر ہے دینی اعتبار سے کمال. جب ان کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو لینا ہے؟ آیا عورت یہ کہے کہ بھائی مرد جب گھر سے باہر جا سکتا ہے، مرد جب صاحب قدرت اور صاحب طاقت ہو سکتا ہے، مرد جب کسب مال کر سکتا ہے، جب مرد کسب دنیا کر سکتا ہے، تو عورت کیوں نہ کریں؟ اور دیکھیں، مجھے نہیں معلوم کہ دنیاوی اعتبار سے یہ بات کتنی پروفڈ ہے، لیکن جتنا ہمارا مشاہدہ ہے بول بالکل واضح ہے کہ خداوند متعال نے جو ایک نظام بنایا تھا مرد و عورت کے بنا، مرد و عورت سے ملا کر دنیا کا ایک نظام بنایا تھا، وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام کہ عورت اپنی خصوصیت کے ساتھ، اپنی ایبلٹیز کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ گھر کے نظام کو چلائے، اور مرد اپنی صلاحیتوں کے ساتھ باہر کے نظام کو چلائے. اگرچہ یہ بھی عجیب، دیکھیں توجہ کریں، عورت چاہتی ہے نا کہ ہمیں فیور ملے. نہیں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، فیور ملنا کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کرائیٹیریا کس چیز میں؟ کس میں مصلحت موجود ہے. لیکن اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو مرد کے لیے تو رزق حلال منگونا، خرچہ پانی کمانا واجب قرار دیا شارع نے، لیکن عورت کے لیے گھر کے کام کو واجب نہیں قرار دیا ہے، گھر کے کام کو واجب نہیں قرار دیا ہے. ہاں، یقینی طور پر بہت تاکید ہے، حتیٰ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اب روایت کا جملہ ہے، اجازت دے دیں پڑھ لیتا ہوں، میں ایک جملہ ہی پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. روایت بیان کرتی ہے کہ خیر النساء، بہترین عورت وہ ہے جو اچھا کھانا پکائے. خدا را کوئی مرد جا کے اپنی بیوی کو نہ کہے کہ دیکھو تم روایت کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہو، یا کوئی عورت اب مثلا اس سے کوئی وہ نہ ہو، لیکن یہ روایتوں میں بیان کیا کہ خیر النساء، کہ بہترین عورت وہ کہ جو اچھا کھانا پکائے، اس قسم کی تعبیر ہے روایت میں. علی حال، ظاہر استحباب اور مستحبات کے عنوان سے ہیں، اور یہ مستحب، توجہ کیجئے گا، ہم نے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، نہیں معلوم کہ اس سلسلے گفتگو میں یہ بات کہی تھی بلکہ، کہ ہم لوگ پرائیورٹیز دیکھنی چاہیے. وہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ واجبات اور محرمات کی پرائیورٹیز کی بات کر رہا تھا. مستحبات میں ہمیں پرائیورٹیز دیکھنی چاہیے. مستحبات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یا اس لیے کرنا ہے کہ رضا الہی اور خوشنودی خداوندی کو حاصل کرنا ہے. عورت کا مستحب روزہ الاؤڈ نہیں ہے بغیر شوہر کے پرمیشن کے، بلکہ آگے سیسانی تو ایک عجیب بات کہتے ہیں، عجیب بات، بہرحال جو کہیں گے وہ، جو بھی ان کا استنباط ہے حکم خدا سے، قرآن و حدیث سے، لیکن وہ فرماتے ہیں احتیاط ظاہر، احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر عورت قضا روزہ بھی بغیر شوہر کی اجازت کی نہیں رکھ سکتی ہے، یہ ظلم ہو گیا. اب غدیر کی فضیلت روزے کی، غدیر کے روزے کی فضیلت، رجب کے روزے کی فضیلت، یہ ان روزوں کی بات کر رہا ہوں جو، اچھا اب یہ بھی نہیں معلوم مجھے کہ آیا غدیر کا روزہ آیا، اچھا روزہ، ویسے تو روزہ پورا سال مستحب ہے سوائے دو عیدوں کے اور عاشور کے دن کے، باقی دنوں میں روزہ مستحب ہے. اب غدیر کا روزہ جتنا ہم نے دیکھا کہ روایت اس آتھینٹیسٹی کے لیول پر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر مجتہد فتویٰ دے، تو لہٰذا اس کی آتھینٹیسٹی لیول وہ نہیں ہے. اب عورت پریشان، کیا کرے؟ شوہر اجازت نہیں دیتا، مستحب روزہ رکھے، پریشانی کس بات کی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری دید اتنی ناقص کیوں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ روزہ اتنا ثواب، मैंने आपकी खिदमत में हमेशा से ये बात अर्ज की कि क्राइटेरिया अमल अंजाम देना नहीं है, काम करना नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, रोजा रखना नहीं है, हज करना नहीं है, कुरान की तिलावत करना नहीं है। असल क्राइटेरिया खुदा की रजा को हासिल करना है। यहां खुदा की रजा शौहर की इताअत में है, शौहर की इताअत में खुदा की रजा। यह हमें क्यों समझ में नहीं आती ये बात? कोई मसला नहीं है, ये तो अच्छा ना, नूर उनाला नूर, हम खुरमा हम सवाब, पूरा दिन खाओ भी और मैंने अफजल इबादत को अंजाम दिया। अच्छा आप लोग फिर दूसरा जोर लगाते हैं, मौलाना हमको गदीर के रोजे का सवाब मिल जाएगा। हमारे पास एक जनरल कानून है, रिवायत मौजूद है। क्या है रिवायत? के मसलन नियतुल मोमिन खैरु मिन अमले, कि मोमिन की नियत उसके अमल से ज्यादा खैर है, जिसकी बिना पर फोका है, एक फतवा भी देते हैं अब इसी रिवायत की रोशनी में या किसी और रिवायत की रोशनी में, कि इंसान, बल्कि रिवायत इसके अलावा भी मौजूद है कि अगर इंसान एक अमल की नियत करता है, अच्छा वो वाली नियत नहीं, ये वाली आंख मार के, हाँ कल रोजा रखेंगे इंशाल्लाह, अब नहीं रख सके कोई बात नहीं, जो है वो हमारी तो नियत थी। अब नियत यानी एक इरादा हो, पुख्ता इरादा हो, पुख्ता इरादा हो तो अला ये हाल, उस बिना पर एक बात कही जा सकती है कि औरत ने रोजा भी नहीं रखा, नियत थी उसकी 100% नियत थी, पूरी पूरी नियत थी, शौहर ने इजाजत नहीं दी, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसे बढ़कर एक बात कहूं, शायद ये बात यहां पर एप्लीकेबल हो, मसलन बाज जब हम हज पे जाते हैं, मदीने की ज्यारत आती है, अब मदीने के दिन दो चार दिन, जिस कारवान में हम जाते हैं वो दो चार दिन का मेहमान होता है मदीने में, अब खातून अपनी पाबंदियों की वजह से मस्जिद नबवी की ज्यारत से महरूम हो जाती है, अब खवातीन शिकवा शिकायत, अच्छा इसमें तो शिकवा शिकायत इतना नहीं है, बिलखसूस बकी की ज्यारत, चूंकि ज़ाहिरन वहाबियों में कब्रस्तान की ज्यारत औरतों के लिए हराम है, इसीलिए हमारे अफसोस का मकाम है कि हम लोग इतना ज़्यादा उन लोगों से मुतासिर होते हैं कि हमारे शिया ख़वातीन भी ये सवाल करती है कि क्या औरत कब्रस्तान जा सकती है या नहीं जा सकती है। यानी हमारे ऊपर तालीमात वहाबी इतनी हावी है कि हम रिवायतों को फरामोश कर जाते हैं कि बिनते रसूल शोहदा की कब्रस्तान ओहद और शोहदा की ज्यारत को हफ्ते में, ज़ाहिर अगर मैं इश्तबा ना करूँ, बकी और ओहद हफ्ते में दो दिन, बुध और जुमेरात, सॉरी पीर और जुमेरात को बिनते रसूल जाया करती थी। यानी हमारे पास तालीमात रिवायात आले मोहम्मद नहीं है, लेकिन गैरों के फतवे हमें याद हैं। किसका कसूर है? इंसान मुहासिबा करे, किसका कसूर है, क्या वजह है कि हमारे अक्सर सवालात वो होते हैं जो दूसरों की शरीयत वाले हैं। जैसे बाज़ मर्द सवाल करते हैं कि अगर हम तीन दिन नमाज जुमा ना पढ़े तो क्या हमें कलिमा दोबारा दोहराना पड़ेगा, क्योंकि आम मुसलमानों का फतवा है। ये क्यों हमारे, यानी हम आले मोहम्मद की तालीमा से, बेसिक तालीमा से दूर हैं। अला ये हाल, अब यहां पर आपकी खिदमत में जो नुक्ता बयान कर रहा था, हो एक औरत बकी की ज्यारत से महरूम है, वाकई बहुत बड़ी, बहुत अफसोस का मकाम है, एक खातून वाकान उसका दुख का एहसास हम करते हैं और देखते हैं, और वाकान रहम भी आता है खवातीन के ऊपर। तो अब वहां पर हम एक जुमला कहते हैं, आपको कुर्ब इलाही चाहिए ना, आप सरे तस्लीम खमरे, आपने इरादा किया, बाकी खुदा की मंशा खुदा की मर्जी। तो असल चीज है खुदा की रजा हासिल करना, अमल अंजाम देना नहीं है, अमल अंजाम देना नहीं है। आमाले उम्मे दाऊद मसलन, शौहर राजी नहीं है, शौहर राजी नहीं है, और बिलखसूस अगर उसके हुकूक के साथ मुनाफात रखते हो तो आप बहरहाल मालूम करें, लेकिन बहरहाल उसका एक बुनियादी शर्त तो रोजा है, اور آگے سیستانی کے لحاظ سے تو قضا روزے کے لیے بھی احتیاط واجب بھی نہ پر شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. تو اصل ہمارا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ اصل ہمارا کرائیٹیریا رضا الہی ہونا چاہیے. یہ ہم عورت کمزور پڑ گئی، عورت کے حقوق کم ہیں، اسلام نے عورت کو یہ آزادی نہیں دی، یہ لفظ آزادی کا کیا مطلب ہے؟ نہ مرد آزاد ہے نہ عورت آزاد ہے، یہ یاد رکھیے گا، نہ مرد آزاد ہے نہ عورت آزاد ہے. جب دین اسلام میں داخل ہو گئے، جب دین اسلام میں داخل ہو گئے، مرد بھی پابند ہے عورت بھی پابند ہے. دین کا مطلب ہی پابندی ہے، دین کا مطلب ہی پابندی ہے. تو ہم اپنے شعور کو بڑھائیں، ہم اپنے شعور کو بڑھائیں، اور شعور یہ لے کر آئیں کہ عورت ہو یا مرد ہو، حکم خدا کیا ہے اس کو انجام دینے میں اسے خوشی ہونی چاہیے، اس میں وہ راضی ہونا چاہیے، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کا استقبال کرے جو حکم خدا ہو. یہ ذمہ داری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی ذمہ داری ہے. خوب، اب آپ کی خدمت میں یہ چند روایات میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں اس ذیل میں کہ آپ زندگی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملاحظہ فرمائیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں چند روایات پڑھی تھی، مثلا بعض روایتوں میں امام سجاد علیہ السلام سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان عمتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض والنوافل عند مسیرنا من الکوفہ الی الشام. میری پھوپھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ اپنی نمازوں کو، چاہے واجب نماز ہو چاہے نوافل کی نمازیں ہوں، کوفے سے شام تک کا جو سفر ہے، سخت ترین سفر، ان کو انجام دیا اور قضا نہیں ہوئی. کتنے ہی ایسے زائر امام حسین، زائر تو چلے مستحب سفر کوئی کہے، واجب حج انجام دینے والے، بالخصوص جب واپسی کا سفر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سارے گناہ چھوڑ کر آئے، وہاں منیٰ کے میدان میں ساری شرعی واجبات، شرعی واجب ذمہ داریاں کو بھی چھوڑ کر آ گئے، سب انجام دے دیا. جس طرح روایتوں میں ہے کہ استانف العمل، آج سے جو ہے وہ نئی اعمال انجام دو، تو اب ایسا ہے کہ پوری شریعت ہم چھوڑ چکے، اب جب گھر جائیں گے تو وہیں سے ہم اعمال کو شروع کریں گے. تو واپسی کی نماز تو بالخصوص جو آدھی رات کی نماز، فجر کی نماز آتی ہے، وہ تو 99% نہیں تو چلو کچھ ہم ڈسکاؤنٹ دیتے، چلے 40-50-60% لوگ کی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، اصل پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی، اصل اس وقت مولانا کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، اب مولانا کا کیا کام، کہاں ہیں ہم؟ واجب اور مستحب نماز، واجب اور مستحب نماز کے بارے میں یہ توجہ کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں روایات، کچھ روایات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ڈیڑھ دن یا دو دن، ڈیڑھ دن یا ڈھائی دن، کیونکہ آدھی مجلس آج کی ہو گئی ہے، ڈیڑھ مجلس یا ڈھائی مجلس. میں تھوڑا سا، کیونکہ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کئی دنوں سے کہ ایک اشرا ہو نماز کے اوپر، نماز کے اوپر کوئی واقعات نہیں، صرف اور صرف روایات معتبرہ مجھے بیان کرنی ہے، کہ جس میں سے 99% روایت صرف روایت معتبرہ ہے. لیکن بہرحال اب اشرا نہیں تو کم از کم ایک ڈیڑھ مجلس تو میں اس پہ بیان کر سکتا ہوں، کہ توجہ کیجئے گا روایات کیا بیان کرتی ہیں. دیکھیے نماز کی اہمیت، اچھا جب نماز کی اہمیت پر بات ہوتی ہے نا، تو عام طور پر جو درس دینے والا ہوتا ہے وہ مستحب نمازوں کو بیان کرتا ہے، نہیں یہ نہیں ہے. اچھا مستحب نماز بھی وہ جو سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف روایت، انتہائی ضعیف روایت، جب نماز کا لیکچر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ اس نماز کی تاکید کی جا رہی، نہیں، سب سے پہلی تاکید واجب نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا آپ کے ہم تو نمازی ہیں مولانا، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ نے اشرا، پورا اشری کو آپ نے نیت میں بھی کیوں لے کر آئے؟ ابھی تو میں نے پڑھا نہیں ہے، نیت بھی کیوں کی آپ نے کہ پورا عشرہ نماز کے اوپر؟ نہیں، یقین جانیے یہ جو روایات ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے روایتوں کو ابھی پڑھا، میں نے خود اپنی نسبت بات کر رہا ہوں. اب روایت، یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت صحیح سند، روایت صحیح سند بحسب ظاہر، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ، قسم کھا کے خدا امام جو وہ قسم کھا رہے ہیں، انہ لیاتی علی الرجل خمسون سنہ. دیکھیں اس روایت کی سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے، ہمارا لیول کیا ہے. امام صادق علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک انسان کے اوپر، ایک مرد کے اوپر 50 سال گزر جاتے ہیں، یعنی 50 سال سے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے. واللہ انہ لیاتی علی الرجل خمسون سنہ ما قبل اللہ منہ صلاۃ واحدہ. 50 سال میں خدا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے، ایک نماز. یہ کون سی نمازوں کی بات ہے؟ خدا رہا اس کو مستحب نمازوں کی طرف نہ لے جائیں. مستحب، جب میں مستحب کو تھوڑا سا وہ بیان کروں جس سے آپ کو محسوس ہو کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی اہانت نماز کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے مراد وہ مستحب نمازیں ہیں جس کی سند معلوم نہیں ہے. جیسے مثلا نماز جعفر طیار، ماشاءاللہ کیا سند، ایک سند، شاید تحد تواتر نماز جعفر طیار ثابت شدہ ہے، لیکن الحمدللہ اب نماز جعفر طیار پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی، لیکن نماز جعفر طیار سند کے اعتبار سے ایک، اچھا صحیح و سند تو درکنار، تواتر سے نماز جعفر طیار کی اوتھنٹسٹی اور اس کا ثواب بیان ہوا ہے. تو جب میں نماز کی بات کرتا ہوں کہ وہ نماز مستحب نماز ہے، وہ نماز مستحب کی جو ثابت شدہ نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، اگرچہ حدیث من بلغ کی وجہ سے ممکن آپ کو ثواب مل جائے، لیکن میں نے پہلے تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نوروز کے اعمال کے وقت کہ ہم لوگ ان ثواب کو دیکھ کر کس کو قربان کرتے ہیں؟ واجب نمازوں کو ذبح کرتے ہیں. واجب نمازوں میں جو امپورٹنٹ چیزیں کی جس کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس کو ذبح کرتے ہیں، ان مستحب نماز کو چھوڑ کر، اس نماز کو انجام دیتے ہوئے کہ جس کی سند معلوم نہیں ہے یا ضعیف و سند ہے، شدید ضعیف و سند ہے، کس کو ذبح کرتے ہیں؟ ظہر عصر کی نافلہ نماز شب کو ذبح کر دیتے ہیں. آپ کی خدمت میں چند روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں. امام صادق فرماتے ہیں ایک انسان کے اوپر 50 سال گزر جاتے ہیں ایک نماز. نہیں کہا قد یاتی، توجہ کیجئے گا، ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے نہیں کہا قد یاتی علی الرجل خمسون سنہ، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، نہیں، انہ لیاتی علی الرجل کے مرد کے اوپر، انسان کے اوپر 50 سال گزر جاتے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. فایو شئی اشد ہوا من ھذا، امام فرماتے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. یہاں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کروں کہ بہرحال اب چونکہ سننے والے مختلف لیول کے اعتبار سے ہیں، لہذا یہاں پر بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، ایک ہے صحت نماز، ایک ہے قبولیت نماز. صحت نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی صحت، توزیع المسائل، یہ توزیع المسائل نماز کے احکام کا چیپٹر، وضو، مقدمات نماز، پورے نماز کے احکام اور مبتلات نماز. اگر میں نے اپنی نماز اس رسالے عملیہ، اس توزیع المسائل کے مسائل کے مطابق اگر میں نے انجام دے دیا تو میری نماز صحیح ہے، قبول کی گارنٹی نہیں ہے، صحیح ہے. صحیح کا مطلب کیا؟ کہ اب مجھے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن میں تارک الصلاۃ اٹھایا نہیں جاؤں گا. یا روایتوں میں آیا کہ جو شخص نماز تارک الصلاۃ ہے وہ کافر ہے, یہ لیبل نہیں لگے گا. یہ ہے نماز کا صحیح ہونا, یہ نماز کا صحیح ہونا. امام صادق علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو اصلا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے اس زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں, آئمہ کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. یعنی کیا مطلب آئمہ کے دور کے حساب سے؟ یعنی اس زمانے میں مسائل فقہ تو ایک بنیادی چیز ہوا کرتی تھی. ایک مختصر سا واقعہ, شیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزہ علم قوم, میں ان کے شاگرد کا نام بھول گیا جن کا یہ واقعہ ہے, لیکن دیکھیں مسائل فقہ کتنی بنیادی چیز ہیں. مؤسس شیخ عبد الکریم حائری نماز پڑھ کے ختم بیٹھے ہیں, ایک شاگرد آیا ان کے پاس اور کوئی مسئلہ نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا. شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں وائے ہو تجھے, تجھ پر وائے ہو, نماز کے مسائل نہیں معلوم تمہیں. بس ایک جملہ شیخ عبد الکریم کا اس شاگرد کے لیے ایسا تیر چبھانے والا جملہ کہ اس عالم دین نے پوری ایک کتاب لکھی نماز کے اوپر. شاید مثال کیا ہے کہ شیخ عبد الکریم حائری تصور نہیں کر سکتے کہ کسی مومن کو نماز کے مسائل معلوم نہ ہو. مسائل الگ چیز ہے, قبول ہونا الگ چیز ہے. مسائل کا مطلب کیا ہے؟ یہی ظہر کی چار رکعت, ذکر رکوع میں کیا ہے, ہلتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے, وضو صحیح ہونا چاہیے, قیام صحیح ہونا چاہیے, نیت صحیح ہونی چاہیے, رکوع صحیح ہونا چاہیے, افعال صحیح ہونے چاہیے, وغیرہ 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 وغیرہ. امام صادق علیہ السلام یہ روایت جو آپ کی خدمت میں نے صحیح السند روایت جو پڑھی, اس میں امام یہ نہیں فرماتے کہ کتنے ہی ایسے مرد ہیں, نہیں, کہ شاید اس حدیث کو سننے کے بعد بہت سارے مومن بڑے ریلیکس موڈ پر اس حدیث کو اگنور کر رہے ہوں, ارے ہمیں تو توزیر مسائل پوری یاد ہے. نہیں, صحت کا مرحلہ تو بڑا بیسک مرحلہ ہے. اچھا کچھ عرفانی لوگ آتے ہمارے سامنے, ابھی چند دنوں پہلے کسی نے سوال کیا, مولانا اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں, پتہ نہیں وہ شوخی کر رہے تھے یا اس مقام پر تھے, ظاہراً تو بعید ہے لیکن الہیہ, مولانا اگر ہم اپنے آپ کو نماز میں دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو نماز میں دیکھیں, یہ سب بکواسات ہیں, معذرت کے ساتھ یہ سب بکواسات ہیں. ہم انسان بن جائیں, دو رکعت بلینک چیک دیتا ہوں میں, دو رکعت از اول تا سلام تک, روایت بیان کروں گا آپ کی خدمت میں, اسی سے متعلق ایک روایت بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. دو رکعت نماز از اول تا آخر, غیر خدا کے لوگ کوئی توجہ, غیر خدا کے لوگ کوئی تصور نہ آئے, دو رکعت نماز پڑھ کر انسان دکھا دے. دو رکعت نماز, صرف دو رکعت, جب پڑھنے ضرور مجھے واٹس اپ کیجیے گا. اور اگر آپ کو ریاکاری کا اگر خوف ہو, کیونکہ جب آپ نے مجھے واٹس اپ کیا تو وہی جو کمال کی دو رکعت نماز تھی وہ صفر کی نماز ہو جائے گی, لہذا ان نون نمبر سے مجھے ضرور واٹس اپ کیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ واقعی میں اتنا بدبخت میں ہی اکیلا ہی ہوں دنیا کا کہ دو رکعت نماز از اول تا آخر. بلکہ شاید میں وہ روایت تک نہ پہنچ سکوں لہذا یہیں پر وہ نقطہ بیان کر دوں, بلکہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے, توجہ کرے, خدا لعنت کرے واٹس اپ پر, ہماری زندگی اجیر کر دی ہے. آپ کہے مولانا واٹس اپ پہ کیا کیا میسیجز, حدیث کے, مجلسوں کے, منقبتوں کے, نوحوں کے میسیجز آتے, مولانا آپ کیسے, مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں. ہم سب معذرت کے ساتھ, ہمارا حال معلوم ہے کیا ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مقدمات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے اسے بہت دور ہیں. میں نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آ کر کہے رونا کسی غرض سے ہونا چاہیے، روزہ رونا کسی مقصد سے ہونا چاہیے، مجلس امام حسین فضائل اہل بیت کسی مقصد سے ہونا چاہیے، میں وہ فکر والا نہیں ہوں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ واٹس اپ، یہ روایت سنیں پھر واٹس اپ کی تھوڑی سی مذمت سن لیجیے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ امام فرماتے ہیں، جب راوی نے سوال کیا، مفہوم روایت بیان کر رہا ہوں، کہ نماز ظہر عصر کو 8 رکعت رکھا ہے، مغرب عشاء کو 7 رکعت رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں دن میں انسان مصروف رہتا ہے، تو مصروف رہنا رہتا ہو تو تھوڑی نماز پہ ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے، نہیں دیکھیے خدا آپ کی دنیاوی آسائش کا خیال نہیں رکھے گا، خدا آپ کے اخروی کمال کا خیال رکھے گا، توجہ کیا آپ نے، خدا دنیاوی آسائش کا خیال نہیں رکھے گا، جیسے ایک راوی آیا امام کی خدمت میں، توجہ کیجیے گا، اب دوسری روایت، دو روایت اب ذہن میں آ گئی، ایک راوی آیا امام کی خدمت میں، مولا یہ خدا نے نماز کیوں رکھی ہے، انسان تو اتنا مصروف ہوتا ہے، تو نماز کا امام سے فلسفہ بھائی پوچھ رہا ہے، انداز تھوڑا سا مختلف تھا کہ انسان اتنا بزی ہے، اتنا مصروف ہے، تو خدا نے نماز کو کیوں رکھا ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز اقرار توحید ہے، یہ نماز انکار شریک خدا ہے، یہ نماز اعتراف گناہ ہے۔ میں ایک جملہ کل رات کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، جو کہتے ہیں کہ رونے کا کیا فائدہ، میرا ان لوگوں سے سوال تھا کہ اعتراف توحید کا فائدہ کیا ہوا، نہیں خدا کو یہ پسند ہے، خود اعتراف توحید پسند ہے، اسی طرح خود یہ گریہ پسند ہے، کیونکہ ہمیں تو چاہیے نا کوئی چیز ہمارے سامنے نظر آنا چاہیے، کوئی فائدہ دکھنا چاہیے، کوئی انقلاب برپا ہونا چاہیے، ہم لوگ اس قسم کے فائدے ڈھونڈتے ہیں، تو توجہ کیا آپ نے، خوب آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا تھا میں، ظہر عصر کی نماز، امام علیہ السلام کی جو مفہوم حدیث ہے، جو حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ چونکہ نافلہ نماز 8-8 رکعت، پھر ظہر کی 4 رکعت نماز، تو بالآخر تھوڑا بہت جب آپ کسی چیز کا عرق نکالتے ہیں، جوس نکالتے ہیں، اور کوئی ایسی خشک چیز ہو تو چند قطرے جوس میں آتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ اس پورے سلسلے میں کہیں تھوڑی سی شاید توجہ ہو جائے گی، اس کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے گی، تھوڑی سی کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تھوڑی سی توجہ ہو جائے گی، خدا نے اس لیے یہ لمبی نماز رکھی تاکہ وارم اپ ہوتے 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 کہیں تھوڑی سی خدا کی طرف توجہ ہوئی، چلیں خدا نے اتنے پرسنٹ نماز کو قبول کیا۔ امام فرماتے چونکہ فجر کی نماز 2 رکعت نماز کیوں ہے، کیونکہ انسان رات بھر مشغول نہیں ہے، دن میں تو مصروف رہتا ہے، آفس کا کام، دفتر کا کام، گھر خاتون ہے تو گھر کے کام، یہ کام وہ کام، بچوں کے کام یہ کام وہ کام، تو اس کا ذہن مصروف رہتا ہے، لہذا اس کو وارم اپ ہوتے 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 وہ 8 رکعت نافلہ 4 رکعت واجب نماز، تو شاید آخر میں جاتے جاتے کچھ تھوڑی بہت توجہ حاصل ہو جاتی ہو، لیکن فجر کی نماز کیونکہ پوری رات تو کہیں مصروف نہیں ہوتا ہے، یہ شہری حضرات کے لیے وہ سوال کریں گے، اچھا تو پھر ہم برعکس نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم تو رات جاگتے ہیں دن سوتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ انسان پوری رات ذہنی مشغول میں گرفتار نہیں ہوتا، لہذا 2 رکعت نماز میں اس کی توجہ، اب یہ امام ایک جنرل بات کر رہے ہیں، آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم اپنے گریبان میں جا کر اس حدیث پہ مسکرائیں نا کہ مولا کہاں کے کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کہ دن بھر رات بھر وہ اس کا ذہن مشغول نہیں ہے، لہذا 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کا ذہن ابتدائی طور پر مصروف ہو جائے گا، ابتدائی طور پر متوجہ ہو جائے گا نماز کی طرف، لیکن ہماری بسم اللہ کس سے ہوتی ہے، آنکھ کھلتے ہی ہم واٹس اپ دیکھتے، پہلے جیسے ہی واٹس اپ کھولا، یہ میسج وہ میسج، یہ میسج وہ میسج، اس کے بعد نماز میں دماغ کہاں ہوگا، واضح ہے، جبکہ روایت کا جملہ ہے کہ جب انسان صبح آنکھ کھولے تو آنکھ کھولتے ہی صبح خدا کی تسبیح و تحلیل کرے، سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرے. یہ ہمارے ہرڈلز ہیں نماز کے لیے، یہ ہماری نماز کے لیے رکاوٹیں ہیں. امام فرماتے ہیں 50 سال کسی انسان پر گزر جاتے ہیں، خدا ایک نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. قبول کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ قبول کا کرائیٹیریا ہے توجہ. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ایو شین اشد ہذا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی ہمارے لیے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی ہمارے لیے کہ ایک نماز بھی قبول نہ ہو. آخری روایت، ایک روایت، صحیح سند روایت، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اذا قام المصلی، جب نمازی کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو نزلت علیہ الرحمہ من آنان السماء الی الارض، جب نمازی مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے تو خدا کی رحمت، یہ خدا کی رحمت آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین تک اس کو گھیرے ہوئے ہیں، خدا کی رحمت اس کو گھیرے ہوئے ہیں. اذا قام المصلی، جب نماز کے لیے کھڑا ہوا، اذان دی، اقامت دی، اللہ اکبر، رحمت الہی اس کو گھیرے ہوئے ہے. وحفت بہ الملائکہ، ملائکہ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ونادہ ملک، اور فرشتہ آواز دیتا ہے اس نمازی کو، کیا؟ لو یعلم حاذا المصلی ما فی الصلاۃ، اگر اس نمازی کو پتا چل جائے نماز میں کیا ہے تو کبھی وہ نماز اپنی ختم نہیں کرے گا. نماز ختم نہیں کرے گا. اگر کسی دکاندار کے دکان پر اگر لائن لگی ہو کسٹمرز کی رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک بھی، وہ اپنی دکان بند نہیں کرے گا. جو ہم دیکھتے ہیں عید کے دنوں میں پاکستان میں دکاندار فجر کی نماز تک کھلے ہوئے ہیں. کیوں؟ اسے کسٹمر کی ریل پھیل ہے. سال میں یہی تو عید کے ایام ہیں ہمارے، فجر تک وہ بیچ رہا ہے، فجر تک وہ. یہ ہماری مادی نگاہیں. امام فرماتے اگر نمازی کو پتا چل جائے، اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ کس طرح رحمت الہی آنان السماء الی الارض، اس آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین تک اس مصلی کو گھیرے ہوئے ہیں، چاروں طرف فرشتے ہیں، اور پھر منادی ندا دیتا ہے کہ اگر اس مصلی کو اگر پتا چل جائے کہ کیا چیز اس کو گھیرے ہوئے ہیں، کس رحمت الہی کے حصار میں ہے وہ، کن ملائکہ کے حصار میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی طرح اپنی نماز کو ختم کرنے کا جی نہیں چاہے گا اس کا، وہ اپنی نماز کو ختم نہیں کرے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ چند روایتیں، اس طرح تو اگر میں نے روایتیں پڑھی تو اشرہ بھی کم پڑے گا، لیکن بہرحال کچھ روایتیں صحیح. کیونکہ ہماری نگاہیں، ہم تعلیمات سے دور ہیں، تعلیمات سے دور ہیں، ہمارا مسئلہ سارا یہی ہے. کیوں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان تمام مصائب میں، مشکلات میں، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے مجروح، لیکن عبادت الہی کا وہ اشتیاق کہ واجب نماز تو بہت دور کی بات ہے، مستحب نماز بھی ترک نہیں ہوتی، یہ نافلہ جو ہمارے نزدیک انتہائی سہل. کیونکہ مسئلہ سارا کیا ہے کہ لیلۃ الرغائب کی نماز کی فضیلت بیان ہوتی ہے. اچھا، ہم سمجھتے کہ یہ بڑی بہت امپورٹنٹ نماز ہے. توجہ کریں, ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں روایت فہمی کے اعتبار سے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روایت بہت ہی اہم روایت ہے. کیسے کہتے ہیں اہم روایت؟ اس لیے کہ اس میں بڑا ثواب بیان ہوا ہے. اب چاہے اس کی سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو, یہ بڑا ثواب بیان ہوا ہے. نافلہ نماز کے لیے چونکہ وہ ثواب بیان نہیں ہوا تو اس کی امپورٹنس کم ہو گئی. نہیں, یہ غلط ہے. اہم کس کو کہتے ہیں؟ اہم کہتے ہیں جس پر امام کا انفسائز زیادہ ہو, جس پر امام کی تاکید زیادہ ہو. زرارہ, بڑا نام سنا ہے نا زرارہ کا, معتبر روایت. زرارہ آیا چھٹے امام کی خدمت میں, مولا میں ایک تاجر آدمی ہوں. یعنی اس روایت سے مجھے پتا چلا تھا کہ زرارہ تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے, ورنہ تو میں سمجھتا تھا شاید وہ کوئی عالم دین طالب علم ہوں گے جن کا کوئی کام نہیں تھا اور چھٹے امام کی خدمت میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. دیکھیں یہاں سے پتا چلتا ہے, یہاں سے پتا چلتا ہے باوجود اس کے کہ کیسی تجارت خود بیان کرتے ہیں, لیکن زرارہ ان چار افراد میں جنہوں نے کثرت کے ساتھ پانچویں امام سے روایت کو حاصل کیا, دین کو حاصل کیا ہے, روایت پانچویں امام سے نقل کیے اور چھٹے امام سے نقل کیے. ہمارے پاس تو فرصت نہیں, ہم توزیع المسائل کھولیں اور اب زرارہ کو دیکھیں. عاشق فقی فقہ, عاشق فقہ تھے زرارہ, عاشق فقہ تھا زرارہ, رحمت اللہ علیہ, رضوان اللہ علیہ. یہ ہے, ان کو کہنا چاہیے رضوان اللہ علیہ, ان کو کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ زرارہ جیسے شخص کو. آ کر امام سے سوال کرتے, مولا میں تاجر ہوں, کثرت کے ساتھ میرا آنا جانا رہتا ہے, کیا اس کے باوجود مجھ پر نوافل ہے؟ امام نے کہا کہ بالکل اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی نافلہ نمازوں کو ترک کرو. واجب تو بہت دور کی بات ہے, اصل تصور نہیں ہے. روایت کا جملہ سنیں گے, مفہوم روایت بیان کروں, جو واجب کو چھوڑے وہ کافر, جو نافلہ کو چھوڑے وہ معصیت. یہ معصوم کی صحیح سند روایت بیان کر رہا ہوں میں, صحیح سند. صحیح ہے کہ یہاں پر معصیت کی فقہا نے تاویل کی ہوگی, لیکن اب تعبیر اس کو کہتے ہیں امپورٹنس, اس کو کہتے ہیں اہمیت. ہماری دنیاوی دید اور دنیاوی نگاہ نہ ہو کہ اتنا ملے گا چاہے اس کی سند ضعیف ہو. ہم کہ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے, یہ بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے روایت میں. روایت میں فضیلت تو پہلے اس کو کہتے ہیں ثبت العرش ثم انقش, پہلے زمین تو ثابت کرو پھر اس کے اوپر اس کی نقاشی ہوگی نا. اگر زمین ہی نہ ہو تو نقاشی کس پر کریں گے؟ اگر سند ہی نہ ہو تو اس روایت کی فضیلت کو کہاں رکھوں گا میں؟ نافلہ نماز, زرارہ آ کر امام سے پرمیشن لے رہے, کیا کوئی چوائس ہے؟ یہ ایک اور روایت میں صحیح سند روایت علامہ وبالی, مولا میری بہت ساری نافلہ نمازیں چھوٹ گئی, کیا کروں؟ امام نے کہا سب کی قضا کرو. اللہ اکبر, کہا کتنی کروں؟ جب تک مطمئن نہ ہو جاؤ اس وقت تک قضا کرتے رہو. کس کی بات کر رہے ہیں؟ واجب نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں. آج تو ہم لوگ سب گرفتار ہیں, بالخصوص بہرحال گرفتار ہیں. کس پر گرفتار ہیں؟ ہماری واجب نماز ہی ابھی تو ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے. امام فرماتے نافلہ نمازیں چھوٹی. رابعہ آ کر سوال کرتے ہیں مولا کیا کروں؟ کہا امام نے کہا قضا کرو. کتنی قضا کروں؟ جب فقہا ایک فتویٰ دیتے ہیں واجب نماز میں بھی ایک فتویٰ دیتے ہیں, اب مستحب نماز میں امام نے یہ بات واضح ہے کہ کیوں بیان نہیں کی, فی الحال میں اس کو بیان کرنے کے در پہ نہیں ہوں, لیکن فقہا ایک فتویٰ دیتے ہیں کیا کہ منیمم آپ انجام دے دو. اب منیمم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ خود سمجھانے کے لیے مجھے 5 منٹ لگ جائیں گے, اس لیے میں فی الحال منیمم کو نہیں سمجھا رہا. فقہا فتویٰ دیتے ہیں منیمم کو انجام دے دو تمہاری شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. امام اس نافلہ نماز میں آ کر کہتے ہیں, نافلہ نماز میں آ کر کہتے ہیں کہ اتنی پڑھو, اتنی پڑھو کہ روایت کا جملہ یا گمان حاصل ہو جائے یا یقین حاصل ہو جائے کہ میری ساری نافلہ نماز ادا ہو گئی. اللہ اکبر. ہمارے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں, کیا سوال پوچھتے ہیں؟ مولانا ہم رجب میں ام داؤد کے اعمال بجا نہ لا سکے, کیا ہم رمضان میں اس کی قضا کر سکتے ہیں؟ نافلہ نمازیں کہاں ہیں ہمارے یہاں؟ یہ ایک روایت نہیں، دو روایت نہیں، صحیح ساری صحیح سند روایتیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ساری صحیح سند روایتیں. زرارہ کا مولا کوئی تخفیف، کوئی ڈسکاؤنٹ؟ کہا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. کہا میں تاجر ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. ہاں ایک ڈسکاؤنٹ ضرور ملا. اب اس ڈسکاؤنٹ کو بھی آدمی کیا لے؟ بعض وقت ہوتا ہے نا کسی دکاندار کے پاس آپ جائیں، 100 روپے کی چیز ہو، کہا آپ نے بہت فورس لگایا، بہت فورس کیا، کچھ ڈسکاؤنٹ کچھ ڈسکاؤنٹ، اس نے 98 روپے لیے، کہا 2 روپے ڈسکاؤنٹ، کہا یہ بھی رکھ لو تم. نعوذ باللہ من ذالک. میں امام سے اس طرح بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن امپورٹینس دیکھیے، امپورٹینس دیکھیے. کل کتنی رکعتیں ہیں؟ تواتر کے ساتھ صحیح سند روایات 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز، 51 رکعت نماز. امام نے جو ڈسکاؤنٹ دیا وہ 44 رکعت کا ڈسکاؤنٹ دیا. اب میں جلدی سے، آپ لوگ سب جانتے ہیں لیکن جلدی سے، 17 رکعت واجب نمازیں ظہر کی، اب کس کس میں ڈسکاؤنٹ ملا وہ بھی ساتھ ساتھ سن لیجئے گا. فجر کی 2 رکعت، اس میں کوئی زرارہ کا ڈسکاؤنٹ نہیں ملا، 2 رکعت واجب بھی پڑھو، 2 رکعت مستحب بھی پڑھو. ظہر کی 4 رکعت واجب، 8 رکعت ظہر کی نافلہ، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، پوری 8 رکعت نماز پڑھو. عصر کی 8 رکعت نافلہ، 4 رکعت واجب، اس پہ ڈسکاؤنٹ مل گیا. کہا کہ امام نے کہا عصر کی نافلہ 8 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لو، 8 کی جگہ 4 رکعت پڑھ لو. فجر، ظہر، عصر، مغرب، مغرب کی 2 رکعت نافلہ جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، امام نے اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا، 4 کی جگہ کہا 2 رکعت، 2 رکعت ضرور پڑھنا، 2 رکعت کا ڈسکاؤنٹ. عشاء کی نافلہ، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ مل گیا. نماز شب، نو ڈسکاؤنٹ، 11 رکعت. اچھا اکثر نافلہ ہے نماز شب کو اکثر 13 رکعت سے روایتوں میں بیان کیا گیا، 13 رکعت وہ فجر کی 2 رکعت ملا کر، وہ فجر کی 2 رکعت ملا کر، تو یہ 13 رکعت ہے. تو اب آپ ٹوٹل کر لیجئے گا، تو امام نے 44 رکعت، 44 رکعت زرارہ سے کہا کہ یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اگرچہ ظاہر ہے وہ 51 رکعت کی جو فضیلت ہے وہ حاصل، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، یعنی فضیلت در فضیلت چھوٹ جائے گی اگر 44 رکعت، اگر 44 رکعت اگر پڑھیں گے تو جو 51 رکعت کی جو فضیلت ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگی، وہ تو حاصل نہیں ہوگی. یعنی خود امام کا یہ ڈسکاؤنٹ دینا، توجہ کی جگہ جملہ، امام کا یہ ڈسکاؤنٹ دینا دلیل ہے اس بات کے کہ اس میں کوئی میں ترخیص نہیں دوں گا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں دوں گا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گا، یعنی یہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے. اور تعبیر آپ کی خدمت میں بیان کی، صحیح سند روایت، کہ امام فرماتے ہیں واجب نماز کو چھوڑنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے، نافلہ نماز کو چھوڑنا معصیت ہے. معصیت کا لفظ آیا ہے، اب ظاہر ہے یہاں پہ معصیت کراہت شدیدہ فقہا مانا کریں گے یا کوئی اسی کی طرح مانا کریں گے، کیونکہ ہے تو بہرحال مستحب نا، نوافل کو ہے، نوافل 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 کو کہتے ہی اسی لیے کہ وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن توجہ کیجیے گا، سارا زور یہ ایک روایت نہیں ہے کہ آپ کے بڑی اہمیت آئی ہے، نہیں، کثرت کے ساتھ روایات ہے، کثرت کے ساتھ روایات ہیں. آخری روایت سن لیں اگر جب وقت تقریباً اوپر ہو چکا ہے، کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، مولا میرے پر بہت ساری نافلہ نمازیں ہیں. امام نے کہا اس کو قضا کرو. کہا نہیں کر سکتا. امام نے کہا اگر تم لابد، یہ ظاہراً معتبر روایت ہے کیونکہ اس کی 2 سندیں، 1 سند معتبر ہے، امام فرماتے ہیں قضا کرو. کہا نہیں کر سکتا ہوں میں، پوسیبل ہی نہیں، امپوسیبل ہے. تو امام نے فرمایا ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد تام صدقہ دو. اس سے امپورٹینس پتا چل رہی ہے ہمیں، کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے، ان کو دیں ترجیح. اس کے بعد ٹائم بچے، چونکہ دیکھیں یہ کام تو ساری کی ساری خواتین ہی کرتی ہیں نا، اسی لیے خواتین کے درس میں بیان کیا. مرد حضرات تو ویسے ہی، وہ کہاں ام داؤد کے اعمال اور وہ کہاں نوروز کے اعمال، وہ کہاں باقی اعمال، مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. वो एक हद तक सही भी है, एक हद तक सही भी है, लेकिन नाफिला की छुट्टी जुरारा जैसे को नहीं मिली। नाफिला की छुट्टी, देखिए बाज़ औक़ात एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, क्या करूँ, बस आखिरी नुक्ता ये, आखिरी नुक्ता, एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि बाज़ औक़ात इल्म हासिल करना इसकी बड़ी ताकीद है। एक दफ़ा एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास जाते हैं, यानी ये वाकया भी ऑथेंटिक वाकया है, उस्ताद के पास गए, कहा उस्ताद अगर रात को नमाज शब पढ़ूं तो दर्स अटेंड नहीं कर सकता हूं। उस्ताद ने कहा नमाज शब छोड़ दो, यानी इल्म हासिल करने की ताकीद इतनी ज्यादा कि नमाज शब, अब कज़ा पढ़नी है वो एक अलग बात है, लेकिन रात उठने वाली जिसकी वजह से नमाज शब छूट रही है, जिसकी वजह से लेक्चर दर्स इफेक्ट हो रहा है, तो जुरारा फकीह होने के बावजूद इमाम ने परमिशन नहीं दी, इमाम ने इजाजत नहीं दी, बल्कि एक रिवायत, शायद ये भी मोतबर रिवायत, कि जब कोई नमाज शब की कजा करता है ना, खुदा फरिश्तों के साथ फख्र मुबाहत करता है, कहते हैं ये मेरा बंदा जो नमाज मैंने उसके लिए वाजिब नहीं करार दिया उसकी भी कजा करता है, उसकी भी कजा करता है। तो ये तालीमात आले मोहम्मद हैं, एक रिवायत नहीं और किसी ज़ईफ़ किताब से आकर बयान कर दिया। उसूल काफ़ी, तहजीब, इस्तेबसार, मल्ला या उसूल फकी की मोतबर और सही सनद रिवायत आपकी खिदमत में बयान किए, मैंने मोतबर और सही सनद रिवायत बयान किए, तभी तो ये करबला के रास्ते में कूफे से शाम बिनत रसूल की एक नमाज कजा नहीं, कजा तो बहुत दूर की बात है, नाफला नमाजों की बात कर रहा हूं, एक नमाज नहीं छूटी, न फराइज न नवाफिल, न फराइज न नवाफिल। अब ये तो मैंने कुछ नाफिला के हिसाब से गुफ्तगू की, कल इंशाल्लाह दूसरे एतबार से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपने मुलाहजा फरमाया कि ये जो करबला वाले थे ना, ये बहुत अजीम लोग थे, उसमें कोई शक नहीं, रोना अफजल इबादात में से है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दीन के साथ खेलना है, ये शरीयत के साथ खेलना है, कि कोई आकर कहे भाई मैं तो रो लिया अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये दीन के साथ खिलवाड़ है, ये दीन के साथ बाजी है, ये शरीयत के साथ खेल है, मैंने तो आजादारी कर ली अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, नहीं। हाँ ये अलग बात है कि बुका अलल हुसैन, मौला हुसैन पर रोना, ये अफजल तकर्रुबात में से है, अफजल तकर्रुबात में से है, यानी तकर्रुब खुदा से तकर्रुब का जरिया, अफजल तकर्रुबात मौला हुसैन पर गिरिया, वही वाली बात है जिस तरह हम उन लोगों से कहते हैं कि जो कहते हैं कि इतनी आजादारी में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस पैसे को बचा लो, यतीमों को दे दो, बेवाओं को दे दो, बच्चे की स्कूल की फीस दे दो, भाई मौला हुसैन के संदूक से, मौला हुसैन के खजाने से, मौला हुसैन के माल से चोरी क्यों हो रही है, अपने जेब से दो ना, अपने माल से दो, नहीं शादी ब्याह में तो कोई कमी नहीं होगी, सालगिरह में कोई कमी नहीं होगी, तफरीहात में कोई कमी नहीं होगी, लग्जरियस लाइफ में तो कोई कमी नहीं होगी, कमी होगी तो मौला हुसैन के खजाने से होगी। तो यहां पर भी इसी तरीके से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हम कहते भाई आजादारी करते हैं, हम सही आप आजादारी करते हैं, लेकिन आजादारी के बाद जो आप ठाटे मारते हैं, जो आप बैठकें करते हैं, जो चार चार पांच पांच दस दस घंटे आप वक्त का जाया जिया कर रहे होते हैं, तो आप कोई नमाज के पूरे वक्त में कोई इबादत या आजादारी नहीं कर रहे हैं, और बहरहाल वाजिब वाजिब है, वाजिब वाजिब है, اب نوافل آپ کا اور کیا کہہ سکتا ہوں میں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میرے پاس تو جو روایت تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی، معتبر روایت بیان کر دی، لیکن آپ خاندان آل محمد کو دیکھیے، ایک ہی غرض ہے، تقرب الہی، تقرب الہی، چاہے شہزادی زینب ہو، چاہے اصحاب حسینی ہو، چاہے نوجوانان بنی ہاشم ہو، یہ 13 سال کا بچہ ہمارے ماں باپ قربان، حضرت قاسم سلام اللہ علیہ، شعور کا لیول ذرا دیکھیے، شعور کا لیول دیکھیے، 13 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ شعور کا لیول کیا ہے؟ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، یہ کوئی ہمارے اور آپ کے بچوں کی طرح نہیں کہ ایک بچہ اگر میدان کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو دوسرا بچہ ضد کرتا ہے مجھے بھی کھیل کے میدان میں جانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ 13 سال کے بچے کا شعور ہے کہ میں حجت خدا پر چچا پر نہیں، یاد رکھیے گا، چچا پر نہیں، حجت خدا پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں میں، جس کی دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے، مجھے بتائیے بینک و بین اللہ، خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ذرا مجھے جواب دیجئے، مجھے بتائیے، مولا حسین تو چچا ہے نا، مولا حسین چچا ہے، 57 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی، 13 سال کا بچہ، مجھے بتائیے دنیاوی نقطۂ نگاہ سے آیا چچا بھتیجے کی حفاظت کرے گا، یہ بھتیجا جو 13 سال کا ہے وہ چچا کی حفاظت کرے گا اور اپنی جان کو قربان کرے گا، دنیاوی نقطۂ نگاہ سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم دنیا میں کربلا کربلا متعارف کروانا چاہتے ہیں، ارے دنیا کیا کربلا کو سمجھ سکتی ہے، اس کی عقل میں کیا کربلا آئے گی، جب اس کے سامنے یہ واقعہ آئے گا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ مولا حسین کو نعوذ باللہ من ذالک کنڈیم کرے گا، کیا ہے حسین نے اپنے 13 سال کے بچے کو اپنی جان بچانے کے لیے قربان کر دیا، ارے یہاں پہ جان نہ کسی کی بچنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر قرب الہی حاصل ہو رہا ہے، تقرب خداوندی حاصل ہو رہا ہے، کیسے خدا کی تقرب، خدا کا تقرب اس طرح ہے کہ ہر آنے والا حجت خدا پر فنا ہو رہا ہے، دیکھیں سب کو معلوم ہے، میں نے شاید وہ روایت پڑھی تھی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، کوفے میں، ابھی کوفے میں ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا نے حبیب کو خبر دی کہ مولا حسین کربلا میں محصور ہو چکے ہیں، حبیب نکلے تھے بازار میں خضاب خریدنے، اپنی داڑھی اور اپنے سر کے بالوں کے لیے خضاب خریدنے نکلے تھے، جیسے ہی حبیب کو یہ خبر ملی نا، خضاب کی جو شیشی تھی یا ایکس وائی زیڈ جو کچھ تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا آپ تو میرے خون سے میری داڑھی خضاب ہوگی، سب کو معلوم ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، جب امام حسین مکے سے نکلے تھے تو جو آتا تھا نا امام کی نصرت کے لیے یا امام کے پاس آتا تھا، امام اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے، امام اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، نہیں، کوئی بھولا بھٹکا نہیں آنا چاہیے ان 72 کے لشکر میں، اس پاک خون میں کوئی بھولا بھٹکا نہیں آنا چاہیے، پورے وجود اور پورے ایمان کے ساتھ آنا چاہیے، امام ڈی موٹیویٹ کرتے تھے اسے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہو تم، یہ بی شعور لوگ جن کو نہیں معلوم کہ مولا حسین علیہ السلام کہ کیا ہے کربلا از اول تاخیر، مجھے بتائیے نا، یعنی حبیب کوفے سے آ رہے ہیں کس چیز کے لیے آ رہے ہیں، مولا حسین کی دفاع کے لیے آ رہے ہیں، مولا حسین کو بچائیں گے کیا حبیب ابن مظاہر، نہیں، حبیب کو بھی معلوم ہے، لہذا حبیب نے مسلم ابن اوسجا کو شہر کوفہ میں کہہ دیا اب تو میری داڑھی میرے خون سے خضاب کی جائے گی، لیکن کیا ہے حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جو مقام ہے وہ خدا عطا کرے گا، وہ خدا عطا کرے گا، यहां पर मुझे बताइए ना, 13 साल का बच्चा इंसानियत का तकाजा क्या है? हर चीज में लेकर आते ना इंसानियत इंसानियत, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, ये बताइए किसी ह्यूमैनिटी के पास कोई जवाब है कि मौला हुसैन अपने यतीम भतीजे को भेज रहे हैं? किस चीज के लिए भेज रहे हैं? आज यकीन मानिए, अगर नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक, अगर आज की ह्यूमैनिटी अगर 61 साल पहले होती तो नाउजुबिल्ला 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 इमाम हुसैन को खताकार का अनाउंस कर देती कि ह्यूमैनिटी का ख्याल नहीं रखा। यह है ह्यूमैनिटी, यह है इंसानियत। क्योंकि हम करबला को नहीं समझ सके, करबला को हम समझ नहीं सके हैं। हम करबला को अपनी जाहिरी दीद से देखते हैं, जाहिरी निगाहों से देखते हैं। हमें आज तक हुज्जत खुदा ही समझ में ना आया, आज तक हमें हुज्जत खुदा ही समझ में ना आया, तभी तो ये सवाल किया जाता है इन आंसुओं को क्या मतलब। अरे नहीं मालूम, हुज्जत खुदा की मोहब्बत में इन आंसू को बहाने से अरे वो खत्मी मर्तबत सैयदुल मुरसलीन खुश होता है, और रसूल के खुश होने को खुदावंद मुताल ने अपनी खुशी का क्राइटेरिया करार दिया है। दीन को समझिए, स्लोगन नारों से दीन हासिल नहीं होता है। ये आज नारे बुलंद किए जाते हैं, शियार दिए जाते हैं, स्लोगन दिए जाते हैं, हमारा दीन सारा का सारा यही है। अफसोस का मकाम है, रोने का मकाम है। आप मुझे बताइए 13 साल का बच्चा आ रहा है, किसी एक मकाम पे बता दीजिए। हाँ, इजहार मवद्दत किया, इजहार मोहब्बत किया, ये एक अलग जिम्मेदारी है। हजरत कासिम आए, शब आशूर आए, जब मौलाना ने तकरीर की ना सारे शोहदा को, पहले तो रुख्सत की इजाजत दी, बाद में सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसके बाद मौलाना ने सबको कहा कि कल तुम जाओगे और बड़ा मकाम खुशनुदी खुदा को हासिल करोगे, एक खुदा का एक अजीम मकाम हासिल होगा। तो एक मरतबा सुखनरानी के बाद, तकरीर के बाद, एक मरतबा हसन की निशानी कासिम आए, जिस अरबाब मेंबर बयान करते हैं, इस नुक्ते को बयान करते हैं, और आकर सवाल करते हैं, मौला क्या कल के शोहदा में मेरा भी नाम है? अब क्या जवाब दे, क्या जवाब दे? एक जवाब बयान किया जाता है कि मौला ने कहा, कासिम तुम तो क्या 6 महीने के असगर भी कल के शोहदा में उसका नाम है। बस ये सुनना था, शेर दिल जवान एक बार जलाल में आ गया, गैरतमंद जवान जलाल में आ गया। कासिम कहते हैं, मौला कासिम कहते हैं, आका क्या ये बेहया फौज क्या हमारे खैमों तक पहुंच जाएगी? मेरा मौला कासिम को तो खामोश कर दिया, कासिम को तो खामोश कर दिया। हाथ जोड़ के कहूंगा, कासिम हाय शाम गरीबा होते तो आपके क्या हाल होता, क्या आलम होता, बीबियां बेमकना हो चादर। बस आजादारो, दूसरा दिन आया, एक मरतबा लाशे आ रहे हैं, शहजादा आता है मौला की खिदमत में, या अम्मे अली जाजा आका मरने की इजाजत दीजिए। मेरा मौला एक ही जवाब देता है, या कासिम अंत मिन अखी अलामा, तुम मेरे भाई की निशानी हो। इसकी अगर मैं तफसीर करूं तो इस तरह तफसीर होगी, मेरा मौला क्या कह रहे हैं, तुम मेरे भाई की अलामत हो। यानी मौला क्या कहना चाहते हैं, जब मैं हसन को देखना चाहता हूं ना, तुमको देख लेता हूं, तुम्हारी खुशबू को सूंघ लेता हूं, हाय मुझे भाई की ताजगी हो जाती है, भाई की याद आ जाती है, मैं तुम्हें किस तरह मरने की इजाज़त दे दूँ। हाय कासिम को इजाज़त ना मिली, क्या बाशऊर है ये बच्चा, ये जवान, ये क्या बाशऊर, ज़रा शऊर का लेवल देखिए कि एक मरतबा कासिम को इजाज़त ना मिली ना, अपने हुजरे में आए और एक मरतबा हालत गम से अपने सर को अपने जानू पर रख दिया। यकायक बाबा की वसीयत याद आई, शऊर देखिए, हजरत कासिम का शऊर और मौला हसन मुज्तबा का हजरत कासिम पर एतमाद। एक मरतबा वसीयत थी, क्या वसीयत थी, या कासिम उसी का ऐसा असाब कालम, कासिम जब कोई मुसीबत का वक्त आए ना तो मैं तुम्हारे बाजू पे एक तावीज़ बांध देता हूँ। अल्लाह अकबर, हमारे तो तावीज़ बांधा जाता है ताकि जान बच जाए। लेकिन खानदान आले मोहम्मद की मुसीबत का आलम क्या है? अरे मुसीबत का आलम ये, चचा मरने की इजाजत नहीं दे रहे। नहीं, इससे बढ़कर कहूं, मुसीबत का आलम ये, हुज्जत खुदा नरगे आदम में है, हाय मैं अपनी मोहब्बत को किस तरह इजहार करूं, चचा को बचा तो नहीं सकता, لہذا امام حسن مجتبیٰ کی وصیت، قاسم جب کوئی مصیبت کا وقت آئے نا میں تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیتا ہوں، اس کو کھول لینا، اس کو کھول لینا، اس کو پڑھ لینا، اس کے مطابق عمل کر لینا. کیا تھا تعویذ پہ لکھا ہوا؟ تعویذ پہ لکھا تھا یا قاسم اوسی کا اذا رائے تھا ام کفی کربلا قریبا. قاسم جب تم دیکھنا کہ تمہارا چچا کربلا کے میدان میں غریب ہو چکا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں، فلا تترک البراس ولا تبخل علیہ بالروح، تو ہائے اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، بخل نہ کرنا. یعنی مولا حسن کو بھی معلوم ہے کہ میرا قاسم دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں یہ تعویذ نہیں کھولے گا، اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں مصیبتیں نہیں ہیں. میرے بیٹے کا شعور اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی مصیبت ہے تو وہ یہی ہے کہ حجت خدا نرغ آدم ہے. بس ایک مرتبہ قاسم خوشی سے دوڑتے دوڑتے مولا کی خدمت میں آئے، ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہر قاسم نے مولا کی خدمت میں حسن مولا حسن کی تحریر پیش کی، کہا چچا جان چچا جان یہ بابا کا وصیت نامہ ہے. اللہ اللہ، یہ بابا کا وصیت نامہ نہیں قاسم، تمہارا موت نامہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم مولا حسین نے سید الشہداء نے ایک مرتبہ اس خط کو لیا ہوگا. اللہ اللہ، وہ 50 ہجری یاد آ گئی ہوگی جب مولا حسن بستر شہادت پہ لیٹے، ہائے زہر کے اثر سے، ہائے ہائے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہوں گے. ہائے مولا حسن پہ گریا کیا ہوگا، خوب گریا کیا ہوگا. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے تمشی بے رجلی کے لیے موت، قاسم کیا اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف بڑھو گے، اپنے قدموں سے موت کی طرف بڑھو گے. ایک مرتبہ ذرا شعور دیکھیے، حضرت قاسم کہتے ہیں کیفا یا عمے وان تکونا وحیدن بین الاعداء وحیدن فریدا، مولا آقا کیسے اپنے آپ کو قربان نہ کر دوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، کوئی مددگار نہیں، لم تجد محامین ولا صدیقہ، نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے نہ کوئی دوست ہے. بس ایک مرتبہ مولا قاسم کو تیار کیا. روایت کا عجیب جملہ ملتا ہے، اعتنقہ وجعل یبکیانا یبکیانا حتی غشی علیہما. ایک مرتبہ قاسم کو حسین نے اپنے گلے سے لگایا، حسین کو اپنے گلے سے لگایا. ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے مولا حسین کے لیے کتنا شاق تھا، مولا حسین کے لیے کتنا درد بھرا منظر تھا. روایت کا جملہ ہے چچا بھتیجا اتنا گریا کیا حتی غشی علیہما کہ چچا بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے. ہائے شہزادی زینب کے لیے بڑا درد بھرا منظر، آقا کو کس طرح بیدار کرے، بھتیجے کو کس طرح بیدار کرے. ارے بیدار کرنے کے لیے پانی چاہیے، عجب نہیں زینب سرانے بیٹھ گئی، گریا کیا آنکھوں کے قطرات سے چچا بھتیجے. بس عزادارو ایک مرتبہ مولا حسن مولا قاسم مولا مولا نے ایک مرتبہ قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، تمہارا خدا ہی حافظ و ناصر ہے. ایک مرتبہ یہ ہاشمی جوان جاتا ہے مقتل میں اور روایات بیان کر دیے 70 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا. ایک مرتبہ قاسم واپس پلٹ کر آتے ہیں، یہ صرف حضرت علی اکبر کے بارے میں روایت نہیں ہے، مولا قاسم کے بارے میں بھی روایت ہے. جب پلٹ کر آئے نا اللہ اللہ کیا کہا، الاتش الاتش یا اماں الاتش الاتش، چچا جان ہائے پیاس ہائے پیاس، اللہ اللہ. ارے حسین کی غربت کو ذرا دیکھیے، حسین کی مظلومیت کو دیکھیے، بھائی کی نشانی یتیم ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا، لیکن آج حسین اتنا غریب ہو گیا اپنے بھائی کے یتیم کو ایک گھونٹ پانی نہ دے سکے. بس ایک مرتبہ اپنی انگوٹھی کو نکالا، آتا ہو خاتمہ، ایک مرتبہ انگوٹھی دی، وقالا فخذوا فی فمہ، ایک مرتبہ اپنے منہ میں رکھ لو انشاءاللہ جاؤ نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اب ایک دفعہ قاسم آئے مقتل میں آئے، اب سنیں گے عزادارو دیکھ چکے ہیں بچے کی شجاعت کو دیکھ چکے ہیں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اب عمر سعد نے چاروں جانب سے نیزہ برداروں کو نصب کر دیا، ہائے آہت من کل جانبین، ہائے تمام چاروں جانب سے نیزہ بردار قاسم کو گھیرے ہوئے ہیں، قاسم مقابلہ کر رہے ہیں، قاسم مقابلہ کر رہے ہیں. اسی اثنا میں ایک یزیدی فضرب ہو برم ہے اللہ ظاہر ہی و خرج من صدر، ایک مرتبہ یزیدی سپاہی نے قاسم کی پشت پر ایک نیزہ مارا ہے، اتنی زور سے نیزہ مارا قاسم کے سینے سے نکل آیا، ہائے قاسم کے سینے سے نکل آیا، وقال الارض یخرب دمی، ارے قاسم زمین پر گرے اپنے خون میں غلطا، آواز دی یا مادرکنی یا مادرکنی، چچا میری مدد کو آ جائیے، چچا میری مدد کو آ جائیے، بس سننا تھا میرے بھائی کی نشانی، مجھے پکار رہے، ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، روایت نے بیان کیا، ارے جس طرح عقاب اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، مولا حسین قاسم کے قاتلوں پہ حملہ کرنا چاہا، ارے جب یزیدی فوج نے حسین کو آتے دیکھا، قاسم زمین پر، دائیں طرف کے گھوڑے، بائیں طرف کے گھوڑے، دائیں طرف، فروا کر لا، گھوڑوں کی تابوت میں، ارے پامال ہو گیا، میرا مولا قاسم کے سرانے پہنچا، اے بھتیجے اپنے چچا کو معاف کر دے، اسے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بارِ الٰہی آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن منات منتظمین تمام مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، جو مومن منات حج و زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، تمام مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔